عزیز سامعین، پروگرام اسلام اور انسانی حقوق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، انسان معاشرے کا رکن ہونے کی حیثیت سے مختلف فطری خواہشات و میلانات کا حامل ہے کہ مناسب زندگی بسر کرنے کے لیے ان خواہشات کا پورا ہونا ضروری اور ناگزیر ہے۔ غذا، لباس، مکان، صحت مندی، خاندان کی تشکیل اور اس قسم کے دوسرے رفاہی امور وہ انسانی حقوق ہیں کہ معاشرے کا یہ فریضہ ہے کہ ان حقوق کا احترام اور پاس و لحاظ کرے، اور دوسرے یہ کہ ان حقوق کی فراہمی میں افراد کی مدد کرے۔ سماجی آسائش اور رفاہی وسائل و امکانات کا حامل ہونا ایک انسانی حق شمار ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی منشور کی 25ویں شق میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنی اور اپنے گھرانے کی صحت مندی اور آسائش پر مبنی شائستہ زندگی گزارنے کے لیے غذا، لباس، مکان، علاج معالجہ اور دیگر ضروری سماجی سروسز کے حامل ہونے کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح بے روزگاری، اعضاء و جوارح میں نقص پیدا ہونے یا معصور ہو جانا، بیوگی، ضعیفی اور وہ تمام اسباب کے جن کے باعث انسان اپنی روزی روٹی کمانے کے وسائل سے محروم ہو جائے، ایسی صورتحال میں انسان کو آبرو مندانہ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ سازگار اور مناسب زندگی بسر کرنے کی توقع ایسی بجا اور درست توقع ہے کہ جس کو افراد کے لیے سماجی انصاف کی برقراری کے ذریعے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ اقتصادی، سماجی اور ثقافتی حقوق کے بین الاقوامی میثاق کی 11ویں شق کی بنیاد پر اس معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک ہر انسان اور اس کے گھرانے کے لیے غذا، لباس اور مکان سمیت زندگی کی دیگر ضروریات کی فراہمی کے حق کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتے ہیں اور اس حق کی فراہمی کے مقصد سے ضروری تدابیر اختیار کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے آزادانہ اور مکمل رضامندی کی بنیاد پر بین الاقوامی تعاون کی بنیادی اہمیت کے معترف ہیں۔ دو طرفہ عمومی ذمہ داری کے اصول کی بنیاد پر اجتماعی رفاہی امکانات کی فراہمی سماجی انصاف کے اصلی اور بنیادی ستونوں میں شامل ہیں کہ جن میں لوگ ایک دوسرے کی حمایت کے ذمہ دار ہیں، اور امیروں کا فریضہ ہے کہ مفلسوں اور محروموں کی زندگی بسر کرنے کے اسباب فراہم کریں۔ مناسب زندگی پر تاکید کے باوجود معاشرے کے افراد کو ہمیشہ یا زیادہ تر ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کے حالات میں معاشرے کی جانب سے ضرورت مند افراد کی حمایت ناگزیر ہوتی ہے۔ اس سماجی فریضے پر دین اسلام نے اس قدر توجہ دی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک جسم سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دوستی، ہمدردی اور مہربانی میں مومنوں کی مثال ایک جسم کی ہے کہ اگر ایک عضو متاثر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ باقی تمام اعضاء بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تامین اجتماعی کے معنی و مفہوم کو گزشتہ ایک صدی کے دوران مختلف قسم کی تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ شروع شروع میں سماجی رفاہی ضروریات کی فراہمی ایک منصوبہ تھا جو ایسے افراد کی حمایت و مدد کے لیے بنایا گیا تھا جو اپنی معمول کی زندگی کی ضروریات کی فراہمی کی ذمہ داری کو پورا کرنے پر قادر نہیں تھے۔ اس دور میں تامین اجتماعی کا مفہوم سماجی بیموں کے مفہوم سے قریب تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد صحت و تندرستی، غذا، لباس، مکان، ٹرانسپورٹ اور ایندھن پر مشتمل انسانوں کی ابتدائی ضروریات پر توجہ دی گئی، اور حکومت نے ان تمام افراد کے لیے جو خود اپنی زندگی کی ضروریات فراہم کرنے پر قادر نہیں تھے، کم سے کم ان کی زندگی کی ضروریات کی فراہمی کو اپنا فریضہ قرار دیا، اور رفتہ رفتہ تامین اجتماعی کے عنوان نے سماجی بیموں کی جگہ لے لی۔ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران معاشرے کے بعض افراد کی اقتصادی حالت کو قدر بہتر بنانے کی کوشش کے بجائے مطلوبہ سطح سے قریب ہونے کی حد تک پورے معاشرے کے لیے زندگی کی کیفیت اور معیار کو بلند کرنے پر تاکید کی جا رہی ہے۔ اس دور میں تامین اجتماعی کی اصطلاح اپنے تکامل یافتہ مفہوم میں سماجی رفاہی و فلاحی معانی سے قریب ہو گیا اور اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ صحت، علاج و معالجہ، قومی تعلیمی امور، ٹیکسز کی چھوٹ، کم سے کم تنخواہ کے قوانین، زرعی محصولات کی خریداری کی ضمانت کی فراہمی، مکان کی تعمیر اور رہائش کی فراہمی، نیز مصرفی اور پیداواری سبسڈی کے منصوبے بھی سماجی رفاہی امور اور وسائل کی فہرست اور دائرے میں شامل ہو گئے ہیں۔ ملکوں کے اپنے مخصوص قوانین، تعریفوں اور ترقی کی سطح کے پیش نظر تامین اجتماعی کے دائرہ کار میں آنے والے امور مختلف اور جداگانہ ہیں۔ لہذا سماجی رفاہی امور کی ایک ایسی جامع فہرست جس پر تمام ملک متفق ہوں بہت مشکل ہے۔ تامین اجتماعی کے نظریاتی اصول سے قطع نظر بہت سی خصوصیات کے لحاظ سے تبدیلیوں اور اقدامات کی بنیاد پر اس کے مروجہ نمونے تشکیل پائے کہ جو یورپی حکومتوں کے ذریعے رینیسانس یا بیداری کے بعد وقوع پذیر ہوئے۔ اس کے باوجود عصر حاضر میں سرمایہ دارانہ تامین اجتماعی کے مروجہ نمونوں کو شدید مالی بحرانوں سمیت بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ بلا شک و شبہ تامین اجتماعی کے بنیادی تصور کا وجود اور تاریخ کے طویل دور میں اس کے عملی نمونوں میں تغیر اور تبدیلی کا ریکارڈ پرانا ہے۔ صدر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے تامین اجتماعی کے تصور کی نوعیت اور اس سلسلے میں الہی ادیان کا کردار واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ جزیرہ نمائے عربستان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل دور جاہلیت میں تامین اجتماعی یا سماجی بیمے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی بھی سماجی تنظیم کے لیے پہلی اہم چیز اس کے تصور کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ بنابراین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مد نظر نظام کے قیام کا آغاز توحید کی دعوت اور عقیدتی و سماجی بنیادوں کو مستحکم بنانے سے کیا۔ قیامت اور آخرت کی دائمی و لامحدود زندگی پر ایمان اور ان لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ جو اللہ کے راستے پر گامزن رہیں، دو عقیدتی مسائل تھے جن سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو روشناس کرایا۔ یہ دونوں عقیدے محکم بنیادیں اور مضبوط ستون تھے جو تامین اجتماعی کے نمونے سمیت زندگی کے تمام ادوار میں تبدیلی کے منصوبے پیش کیے جانے کی راہ ہموار کرنے کا باعث بنے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اولین اقدام تامین اجتماعی کی پالیسیوں کو بروئے کار لانے کے لیے سماجی تنظیموں کا قیام، ان کی تقویت اور انہیں منظم کرنا تھا۔ پہلی سماجی تنظیم خاندان ہے جو بچوں، عمر رسیدہ افراد، عورتوں، نیز مصیبت زدہ اور متاثرہ افراد کی حمایت و مدد میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ تنظیم قبل از اسلام بھی موجود تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تنظیم کو مختلف پہلوؤں سے تقویت بخشی۔ پہلے یہ کہ آپ نے جوانوں اور غیر شادی شدہ افراد کو شادی بیاہ کا شوق دلاتے ہوئے کنبے اور خاندان تشکیل دینے پر تاکید فرمائی۔ دوسرے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے فیض سے گھرانے کے افراد، خاص طور سے شوہر اور بیوی، اسی طرح بچوں اور والدین کے درمیان الفت و محبت کے بندھن اور رشتے مزید مستحکم ہو گئے۔ اور تیسرے یہ کہ خاندان کے افراد کے درمیان اقتصادی اور مالی روابط، یعنی شوہر بیوی کے درمیان کام کی تقسیم، شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہونا، نیز اولاد اور والدین اور اس کے بعد خاندان کے دیگر اعزاء و اقارب کی ضروریات کی فراہمی کا مسئلہ سب پر واضح اور روشن ہو گیا۔ عشیرہ یا قبیلہ بھی سماجی تنظیموں کے مجموعے کی ایک کڑی ہے۔ کہ جو خاندانوں اور اعزاء و اقارب کی شمولیت سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ تنظیم بھی اجتماعی حمایتوں میں مفید و کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ان حمایتی اقدامات میں غیر عمدی جرائم کی دیت کی ادائیگی کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا اقدام قبل از اسلام بھی موجود تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ افراد اور خاندانوں کی وابستگی سے ایک بڑی یونٹ تشکیل پاتی ہے کہ جس کا نام قبیلہ ہے، اور قبیلہ اسلام سے پہلے موجود تھا اور امدادیں حاصل کرنے کے لیے سماجی یونٹوں کی تنظیم جیسے امور میں مثبت و کارآمد آثار کا حامل تھا، اور اسی وجہ سے اس سے استفادہ بھی کیا جاتا تھا۔ ان تمام سماجی یونٹوں میں وحدت و اتحاد کا سبب مشترکہ عوامل تھے۔ فطری عوامل خون، قرابت داری اور نسل و قومیت جیسے اسباب پر مشتمل تھے۔ ان عوامل میں مجموعی طور پر دو کمیاں پائی جاتی تھیں۔ پہلے یہ کہ ان میں موجود اتحاد و اتفاق کی طاقت و توانائی قبیلے کی حدود سے آگے نہیں بڑھتی تھی، بنابر وہ اس تنظیم کی مدد و حمایت پر قادر نہیں تھی کہ جو تمام قبائل اور ایک قوم کے تمام افراد پر مشتمل ہو۔ دوسرے یہ کہ مفادات کے یکجا ہونے کے مقامات پر ہم آہنگی کے لیے قبیلے سے کم تر بھی کوئی عامل نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان اور قرابت داری کے دائرے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی حمایت و مدد کا شوق دلاتے ہوئے وحدت و اتحاد کے ایسے عامل پر تاکید فرمائی کہ جو پورے سماج کو متحد کرنے کی طاقت و توانائی رکھتا تھا، اور یہ اتحاد بخش عامل معاشرے میں دین و ایمان پر مبنی ایک دوسرے کے ساتھ افراد کی وابستگی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں ایمانی اتحاد کی بنیاد پر دو بہت ہی اہم اقدامات انجام دیے۔ آپ کا پہلا اقدام امت اسلامیہ کے منشور کی تدوین پر مبنی تھا۔ یہ منشور بہت ہی اہم حمایتی امور پر مشتمل تھا۔ مثال کے طور پر اس منشور کی ایک شق میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن قرض، عیالداری اور دیوالیہ ہونے جیسی مشکلات میں گرفتار ہو کہ جن کا برداشت کرنا انسان کے لیے بھاری پڑتا ہو، تو تمام مومنین کا فریضہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو ان مشکلات کی گھڑیوں میں تنہا نہ چھوڑیں، بلکہ خسارہ اور تاوان اور دیت و خون بہا ادا کرنے جیسی مشکلات دور کرنے میں مروجہ روشوں سے اس کی مدد کریں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا اقدام مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا تھا۔ اس عقد و اخوت کے نتیجے میں مکہ سے مدینہ آنے والے مہاجرین، جنہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے مکان اور روزگار کے مواقع فراہم نہیں تھے، وہ اپنے انصار بھائیوں کے مال و زندگی میں شریک ہو گئے، اور اس طرح سے انہیں رہائش، روزگار کے مواقع اور آمدنی کے ذرائع میسر آئے۔ چنانچہ مسلمانوں کا وہ گروہ جس نے بھائی چارے کے پیمان میں حصہ نہیں لیا تھا، اس کے افراد مسجد کے قریب صفہ کے مقام پر زندگی بسر کرتے تھے، اور ان کی ضروریات بھی تمام مسلمانوں کی مدد سے پوری کی جاتی تھیں۔ بھائی چارہ محبت و الفت، مساوات، تعاون و اتحاد اور اختلافات سے پرہیز جیسے امور کا لحاظ رکھنے کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے تمام مسلمان جس طرح اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح معاشرے کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے تھے اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔